الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه منه فانتهوا. وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے واسطے سے حضور کی امت کو ایک بڑی مبارک رات عطا فرمائی ہے. اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. اس رات کے بارے میں اور دیگر چار راتوں کے بارے میں ایک حدیث میں ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پانچ راتوں کو جاگ کر اور عبادت کر کے ان کو زندہ رکھا تو ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی ضرور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، جس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ان میں سے ایک آٹھ ذی‌الحجہ کی رات، آٹھ ذی‌الحجہ کی رات، دوسرے نو ذی‌الحجہ کی رات، تیسرے دس ذی‌الحجہ یعنی بقرعید کی رات، اور چوتھے عید الفطر کی رات، اور پانچویں شب برات. یہ سال میں پانچ ایسی راتیں ہیں کہ جو بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، اور ان میں عبادت کرنے کا خاص الخاص فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے. شب قدر تو سب سے افضل رات ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, اور اکثر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے. اسی کو شب مفرد بھی کہتے ہیں, اسی کو شب برات بھی کہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنے مومن بندے سے محبت ہے, اور اپنے ایماندار بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور عنایتیں ہیں. اور بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے, اور علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے جو عجیب و غریب ہے, کہ رحم فرمانا, رحمت فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے, اور ناراض ہونا اور سزا دینا یہ بندوں کا, اس کی وجہ بندوں کے گناہ ہے. جب بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اکثر تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں, لیکن کسی کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. تو گناہوں کی ناراضگی کی وجہ بندوں کے گناہ ہیں, اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے. ظاہر ذات اللہ تعالیٰ کی بڑی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی ہے, اور ان کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بڑی ہوئی ہے. کہ غضب ہوتا ہے کبھی کبھی, ناراضگی ہوتی ہے کہیں کہیں, بیشتر تو ان کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اور علماء نے شب برات کے فضائل کا خلاصہ 3 باتیں بیان فرمائی ہیں, اور بھی باتیں بیان فرمائی ہیں, ان میں سے میں 3 بیان کر رہا ہوں. کہ شب برات جو بڑی رات ہے, اس کے جتنے بھی فضائل حدیث میں آئے ہیں ان کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں آئندہ سال جو کچھ دنیا میں ہونا ہے سب پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے, بلکہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی سب لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی کے یہاں ہر چیز کا ایک نظم ہے, اس نظم کے مطابق, اس انتظام کے مطابق عمل درآمد ہوتا ہے. لہذا شعبان کی جو 15ویں شب ہوتی ہے, اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس 15 شعبان سے آئندہ 15 شعبان تک جو کچھ دنیا میں ہونا ہے, جو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے, وہاں سے اس کو نقل کرو اور نقل کر کے حسب انتظام جو جو فرشتے ان کو انجام دینے کے لیے مقرر ہیں ان کے حوالے کرو. چنانچہ اس رات میں آئندہ سال کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. فلاں کو اتنی روزی, فلاں کو اتنی روزی, فلاں کو اتنا روزی, فلاں کے روزے میں برکت ہوگی, فلاں کے روزے میں تنگی ہوگی, فلانا قحط میں مبتلا ہوگا, فلاں فقر و فاقے سے دو چار ہوگا, فلانا دن دوگنی رات چوگنی کمائے گا, کھائے گا, پیے گا, موج کرے گا. فرشتوں کے حوالے کر دیا. اب جو اس کی قسمت میں لکھا ہے بس اس کے مطابق اس کو روزی ملی. اسی طرح آئندہ سال کون پیدا ہوگا لکھ دیا جائے. اور جتنے عالم ارواح سے جتنی روحیں دنیا میں آئیں گی اور دنیا کے اس جسم میں آ کر کے پیدا ہوں گی ان سب کا نام لکھ دیا جاتا. اب فلاں کے اولاد ہوگی, فلاں کے اولاد نہیں ہوگی, فلاں کے لڑکا ہوگا, فلاں کی لڑکی ہوگی, فلاں کے ہوگی, فلاں کے نہیں ہوگی, فلاں کے ہوتے ہی مر جائے گی, فلاں کے اولاد زندہ رہے گی. اب جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ کر کے فرشتے کے حوالے کر دیے جائیں گے. اب اس کے مطابق آئندہ سال جس کے بھی اولاد ہونی ہے ہو جائے گی. اسی طرح آئندہ سال جس کا انتقال ہوگا وہاں لکھا ہوا ہے پہلے سے, وہاں سے نام لکھ کر سب کے روح نکالنے والے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ آئندہ سال فلاں فلاں آدمی کی روح قبض کرنی ہے. اب کتنے لوگ ہیں کہ جو 15 شعبان کے بعد زندہ ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن اگلے 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہو جائے. اسی طرح کون بیمار ہوگا, کون صحت یاب ہوگا, کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, کس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور آئندہ سال تک ہوگا وہ سب لکھا ہوا ہے پہلے سے. اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے, اتنا 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا. اب اس ایک سال کا چٹھا اس میں سے لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے ہو جاتا ہے, کیا وہ ایک سال تک اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سب اس تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے. اچھا, پھر تقدیر کی دو قسمیں, ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص اگر دعا کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی, فلاں آدمی دعا کرے گا تو اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا, فلاں آدمی دعا کرے گا تو تندرست ہو جائے گا, اور نہیں دعا کرے گا تو مر جائے گا, نہیں دعا کرے گا تو تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گا, فلاں آدمی دعا کرے گا تو اس کی اولاد ہو جائے گی, نہیں دعا کرے گا تو اولاد نہیں ہوگی. یہ اسے قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی, لیکن لکھا اگر دعا کرے گا تو ہو جائے گا. فلانا آدمی کاروبار کرے گا تو فیل ہو جائے گا, یہ تقدیر میں لکھا ہوا, لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا دعا کرے گا تو اس کے کاروبار چل پڑے گا. فلاں کی شادی ہوگی, فلاں کی شادی نہیں ہوگی, لیکن دعا کرے گا تو شادی ہو جائے گی, اولاد نہیں ہوگی, دعا کرے گا تو اولاد ہو جائے گی. امتحان میں فیل ہوگا, دعا کرے گا تو پاس ہو جائے گا, محنت کرے گا تو پاس ہوگا, محنت نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا, اور فیل ہو جائے گا دعا کرے گا تو پاس ہو جائے گا. دونوں باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور صرف دعا کے ساتھ ہی نہیں ہے, جیسے صدقہ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا, نہیں کرے گا تو ایسا ہو جائے گا. کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے, کوئی سانحہ پیش آنے والا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ پیش آنے والا ہے, لیکن اگر وہ لکھا ہے اگر صدقہ دے گا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی اور نیت آ جائے گی. ایسی تقدیر کو تقدیر معلق کہتے ہیں, اور یہ والی تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے. اور اس رات میں اس کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگو گا قبول ہو جائے گی. لہذا ہر آدمی اپنے تقدیر کے بارے میں کہ معلوم نہیں کیا لکھا, پتہ نہیں آئندہ سال میں زندہ رہوں نہیں رہوں, معلوم نہیں آئندہ سال مجھے روزی ملے نہ ملے, کم ملے زیادہ ملے, تو بس ساری رات دعا مانگنے میں گزارو کہ اللہ دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما. اب یہ دعا تو ایسی جامع ہے کہ ہر آدمی آسانی سے مانگ سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما, وہ دعا قبول ہو جائے گی. بلکہ اس رات میں دعا قبولیت کا تو یہ حال ہے کہ عام طور پر تو اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہم سے دعا مانگے تو ہم قبول کر لیں, کوئی مغفرت مانگے تو ہم بخش دیں, کوئی اپنی حاجت مانگے تو ہم پوری کر دیں. یہ رات کے آخری تہائی حصے میں من جانب اللہ اعلان ہوتا ہے, اور اس وقت تہجد میں اٹھنے والے جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ خاص وقت سے دعائیں قبولیت ہے, اور یہ فضیلت ہر رات کی سارے سال ہے. لیکن یہ جو پانچ راتیں ہیں, یہ جو شب قدر ہے یا شب برات ہے نا, اس میں مغرب سے لے کر فجر تک یہی معاملہ رہتا ہے, اور اس کی یہ فضیلت رہتی ہے. یعنی ساری رات شروع سے اخیر تک اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اور خاص رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے, اور یہ شروع رات سے اخیر رات تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو ہم دعا قبول کر لیں, کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو روزی دے دیں, کوئی صحت مانگنے والا ہو تو ہم اس کو صحت دے دیں, کوئی ترقی کر مانگنے والا ہو تو ہم اس کو ترقی دے دیں, کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں. یہ ان راتوں کی خاص فضیلت ہے. تو ایک طرف سے تقدیر میں سے اللہ پاک آئندہ سال کے سارے اہم امور لکھوا کر فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں, جس میں ہمارا بھی نام لکھا ہوا ہوگا اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا. تو ہو سکتا ہے ہماری مرضی کے خلاف لکھا ہوا ہو, ہمارے حق میں ایسی بات لکھی ہوئی ہو جو ہم نہ چاہتے ہوں. ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت ہے کہ بھائی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے, دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آئندہ سال عافیت عطا فرما, آئندہ سال میں ہمیں یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما, یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان سے آسان فرما. اور ایک خاص دعا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقہائے صحابہ میں سے, صحابہ کرام میں جو فقیہ تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر میرا نام اہل شقاوت میں لکھا ہوا ہے, یعنی ان لوگوں میں لکھا ہوا ہے جو دوزخ میں جائیں گے, تو یا اللہ وہاں سے میرا نام کاٹ کے اہل سعادت میں لکھ دیجیے, یعنی میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیجیے جو جنت میں جانے والے ہیں. کیونکہ یہ تقسیم اللہ پاک نے انسان کے بارے میں انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی کر دی, انسان کی دو تقسیمیں کر دی ہیں اللہ پاک نے. فمنہم شقیوں و سعید, کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے دو ہی قسمیں ہیں, بعض ان میں سے نیک بخت ہیں بعض ان میں سے بدبخت ہیں. نیک بخت سے مراد ہیں اہل ایمان, اور بدبخت سے مراد ہیں کفار اور مشرکین. تو یہ دو قسمیں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 19 مرتبہ یہ تبدیلی ہوتی ہے, نیک بخت کو بدبخت میں لکھ دیا جاتا ہے, بدبخت پھر نیک بخت میں لکھ دیا جاتا ہے, یہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہ یہ دعا بہت زیادہ اہتمام سے کرتے تھے کہ یا اللہ اگر میرا نام آپ کے علم کے مطابق تقدیر میں اہل شقاوت میں لکھا ہوا ہے تو اپنی رحمت سے وہاں سے میرا نام کاٹ کے اہل سعادت میں لکھ دیجیے. تو یہ تو روزانہ دعا مانگنے کی ہے بھائی, اس لیے کسی کو نہیں پتا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, کسی کو بھی یہ نہیں معلوم میرا انجام کیا ہو. دیکھو نا, ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں کتنے کافر ہیں جو زندگی بھر کافر رہتے ہیں, آخر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر کے وفات پا جاتے ہیں. کوئی 70 سال میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر مر جاتا ہے, کوئی 80 سال میں, کوئی 90 سال میں, اور ایک نہیں دنیا میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں. حال ہی میں ایک واقعہ بعض احباب نے بیان کیا کہ سندھ کے اندر ایک ہندو عورت مسلمان ہوئی اور 80-90 سال اس کی عمر تھی, اور جہاں وہ مسلمان ہوئی تھی وہاں عورتوں نے اس کو نماز وغیرہ یاد کرانے کی بہت کوشش کی, بہت کوشش کی, بس کلمے کے سوا اور کچھ اسے یاد ہی نہیں ہوا. اور چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, بس وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلی گئی. ساری زندگی تو کفر میں گزری اس کی, آخر میں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلی گئی. اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور ایسے واقعات بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں, تھرپارکر وغیرہ کے علاقے جہاں ہر وقت فقر و فاقہ چھایا رہتا ہے, وہاں کتنے مسلمان ہیں جو غربت سے اور فقر و فاقے سے عاجز ہو کر کے کوئی معاذ اللہ عیسائی ہو جاتا ہے, اور کوئی ہندو ہو جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے. تو مسلمان تھا نا, کلمہ گو تھا وہ, لیکن تنگ دستی سے عاجز آ کر کے اس نے کفر اختیار کر لیا, اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. تو کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے, اپنے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوا. اس لیے بڑے ڈرنے کا مقام ہے یہ, اور بہت ہی دل گڑا کر یہ دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ, اگر میرا نام ان لوگوں کے اندر لکھا ہوا ہے جو اہل شقاوت ہیں, تو میں مہربانی فرما کر کے میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو اہل سعادت میں سے. دعا کی ضرورت ہے, اور دعا سے میں کہہ رہا ہوں تقدیر بدل جاتی. حدیث میں بھی اس کا مضمون آیا, ایک حدیث کا خلاصہ یہ کہ آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے, پر آخر میں ایسا عمل کرتا ہے کہ سیدھا دوزخ میں چلے جاتا ہے. اور ایک آدمی ساری زندگی غلط کام کرتا رہتا ہے, گناہ کام کرتا رہتا ہے, آخر میں پھر ایسا اچھا کام کرتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور انما الاعمال بالخواتیم, انما الاعمال بالخواتیم, سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ دیکھا جائے گا, خاتمہ ایمان پر ہے تو بس اہل سعادت میں سے, رحمت ہی رحمت, بخشش ہی بخشش, اور جنت ہی جنت. اور خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر وہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہے تو اہل شقاوت میں سے, چاہے ساری زندگی اس نے حج کی ہوں, ساری زندگی اس نے عمرے کی ہوں, تہجدیں پڑھی ہوں, اشراق پڑھی, جو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا سب مٹی ہوگی, ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی. تو ویسے تو ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے, حضرت تو کی تلقین یہی ہے کہ بھائی یہ تو روزانہ دعا مانگو, لیکن اس رات میں خاص طور سے یہ دعا مانگو, جس کو آسان لفظوں میں یوں کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر, بس یہ دعا کرو, یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر, یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر. اس لیے جتنے بھی میں نے بزرگ دیکھے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت نصیب فرمائی ہے, ان سے یہی ایک دعا خاص طور سے کرتے ہوئے آئی ہے, وہ خود کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے. وہ یہ دعا کرو خاتمہ ایمان پر, اور یہ دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پر, خود کرتے بھی تھے اور دوسروں سے بھی کہتے تھے بھائی یہ دعا کرو میرا خاتمہ ایمان پر. اس لیے کہ سب سے بڑی دولت یہ ایمانی ہے, چاہے عمل بھی آدمی کے پاس زیادہ نہ ہو, بس ایمان سلامت ہو. ایمان جو ہے نا وہ بالکل صحیح سلامت دنیا سے چلا جائے, اس کے لیے اپنے قریب کے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی, وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر تھے اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. ان کا یہ ملفوظ میں نے کئی واسطوں سے سنا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ بچا بچا کر کسی طرح اپنا ایمان قبر تک لے جاؤ, آگے بیڑا پار ہے. بچا بچا کر کسی طرح یہ ایمان قبر تک لے جاؤ, بس پھر آگے جیت ہی جیت, کیونکہ آگے تو پھر معافی معافی ہے, مغفرت ہی مغفرت ہے, یہ ساری مغفرت ساری بخشش یہ سب اہل ایمان کے لیے ہے, اس کو لے جاؤ. لہذا یہ جو دعا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی, میں ہم تلے بانے اس کو روزانہ بھی کرتے رہیں, اور جب ایسی مبارک راتیں آئیں کہ جیسی یہ رات آنے والی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے, اس میں بھی یہ دعا مانگیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ بھی سن لو, تو حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی ہے, وہ تو حکیمت ہے, وہ تو جو بات کہتے ہیں وہ اہم بھی ہوتی ہے, پھر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ حکیم ہے, وہ حکیم الامت ہے, اس لیے ان کی ہر بات میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی, اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو, میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل بھی بتاتا ہوں تم کو کہ کیوں کہتا ہوں میں, اس وجہ یہ کہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے. ایمان فرض عین ہے یا نہیں؟ ایمان فرض عین ہے یا نہیں؟ تو اس کی حفاظت بھی تو فرض ہوگی نا, لہذا اس کی حفاظت فرض عین ہے. اور جب یہ حفاظت فرض عین ہے تو بھئی اس کی حفاظت اللہ والوں کی صحبت کے بغیر ہو نہیں سکتی, لہذا صحبت اہل اللہ بھی فرض عین ہے. یعنی اس زمانے میں اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے تو وہ کس اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت اختیار کرے تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے, اس لیے محفوظ رہے گا کہ جب شیطان مردود ہوا نا, جب شیطان مردود ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑ گئی, تو اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک کسی انسان کے جسم میں جان ہے میں اس کو اخیر دم تک بہکاؤں گا اور میں بھٹکاؤں گا, آپ کے راستے سے اس کو میں گمراہ کروں گا. یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اور اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کا واسطہ دے کر کہا اس نے, یا اللہ آپ کی عزت و جلال کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انسان کی وجہ سے تباہ ہوا ہوں, لہذا میں اس کو مرتے دم تک چھوڑوں گا نہیں, میں اس کو بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا, جس کا حاصل ہے میں اس کا ایمان برباد کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا رہوں گا, اور اس کو بہکاتا رہوں گا بھٹکاتا رہوں گا, یعنی گناہوں میں اسے مبتلا کرتا رہوں گا, نافرمانی میں مبتلا کروں گا جیسے اس کی وجہ سے میں نافرمان ہوا. اللہ پاک نے قسم کھا کر کہا, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے, اللہ پاک مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, میں بھی جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے معافی کرتا رہوں گا. تو دنیا میں بھی وہ معاف فرمانے والے ہیں اور آخرت میں رہیں وہ معاف کرنے والے. لیکن شیطان نے ایک بات اور بھی کہی تھی جو قرآن شریف میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ لا عبادہ کا منہ المخلص ہی. میں انسان کو بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا اور پورا کیڑی چوٹی کا میں زور لگاؤں گا, مگر جو آپ کے مخلص اور نیک بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ ہوئی اللہ والے مرادین انبیاء اکرام, صدیقین, شہداء اور صالحین, یہ چار جماعت مراد ہیں. انبیاء علیہ السلام پہلے نمبر پر, صدیقین دوسرے نمبر پر, شہداء تیسرے نمبر پر, صالحین اولیاء اللہ. صالحین کہتے ہیں اولیاء اللہ, یہ چوتھے نمبر پر. یہ سب شیطان کے دائرہ کار سے باہر ہیں, یہاں اسے کوئی داؤں نہیں چلے, یہاں اس کا ہر وار بیکار جائے. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب شیطان نے ایک سسنا کر دی یہ جگہ نیک بندوں کی, تو جو ان کی صحبت میں رہ کر اس پر بھی شیطان کا داؤں نہیں چلے گا. تو حضرت ہمیں اس لیے اب ہمیں کسی نہ کسی بزرگ سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے, اور یہ تعلق بعض مرتبہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہو تو کارآمد ہو جاتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, جو ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. سب جانتے ہیں کہ وہ معقولات کے اور منقولات کے امام ہیں, جامع المعقولی والمنقول ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مشہور و معروف تفسیر, ان کا یہ واقعہ کہ جب یہ تمام ظاہری علوم پڑھ کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق جب فارغ ہو گئے تو پھر یہ بزرگوں کی خدمت میں بھی گئے کہ جو کچھ اب میں نے پڑھا ہے وہ میرے عمل میں بھی تو آنا چاہیے. تو جیسے علم استادوں کی صحبت سے آتا ہے, عمل اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. اور کسی اللہ والے سے عمل سیکھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے مناسبت شرط ہے. مناسبت کہتے ہیں مزاج میں موافقت شرط ہے. جو اصلاح چاہتا ہے اس کا اور جو اصلاح کرنے والا ہے, دونوں کے مزاج ملتا جلتا ہو. اگر مزاج ملتا جلتا ہوگا تو فائدہ زیادہ ہوگا اور جلدی ہوگا, اور اگر مزاج نہیں ملے گا تو فائدہ نہیں ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو, چاہے جنید ہو, چاہے وہ عطار ہو, چاہے وہ رومی ہو, چاہے وہ غزالی ہو. لیکن مزاج نہیں ملے گا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسے جیسے جس ڈاکٹر پر ہمیں اطمینان ہوتا ہے اسی کی دوا سے علاج سے فائدہ ہوتا ہے, اور جس کی بات پہ اطمینان نہیں ہوتا کتنے بڑا اسپیشلسٹ ہو ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوتا. طبیعت ملنے کی بات ہے, جیسے جسمانی امراض میں طبیعت کا ملنا ضروری ہے, طبیب پر اطمینان ہونا ضروری ہے, بالکل اسی طریقے سے روحانی علاج کے لیے بھی طبیب پر اور روحانی طبیب پر اطمینان اور مزاج میں یکسانیت ضروری ہے. لہذا حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مختلف جگہ جاتے تھے, جہاں جاتے تھوڑے دن وہاں رہتے اور ان کی خدمت میں بیٹھتے, ان سے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے, لیکن طبیعت نہیں ملتی تھی. اور جب طبیعت نہیں ملتی تو پھر وہاں سے کہیں اور چلے جاتے. خیر انہوں نے جیسے علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے تھے, ایسے انہوں نے اپنے آپ اپنی اصلاح کے لیے اور تزکیے کے لیے اور علم کو عمل میں لانے کے لیے بھی لمبا سفر کیا. کبھی کہیں جاتے, کبھی کہیں جاتے, کبھی کہیں جاتے, اب جہاں بھی جاتے کہیں بھی ان کی طبیعت نہ ملتی. آخر میں بڑے مایوس سے ہونے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میری قسمت میں نہیں ہے, کیونکہ جہاں جاتا ہوں میرا مزاج ہی نہیں ملتا, میری طبیعت ہی نہیں ملتی. آخر میں پھر کسی اور بزرگ کے بارے میں ان کو اطلاع ملی کہ وہ بھی بڑے بزرگ ہیں اور اللہ نے ان کی صحبت میں بڑی تاثیر رکھی ہے, جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کی بڑی اصلاح ہوتی ہے. تو ان کی خدمت میں ہی پہنچ گئے. اچھا ایک تو مزاج دیکھتے تھے, اور اس زمانے میں اس زمانے کے جو بزرگ تھے وہ جو اصلاحی جاتا تھا اس کا امتحان بھی لیتے تھے کہ دیکھیں یہ سچا طالب ہے یا جھوٹا طالب ہے. اگر سچا طالب ہوتا تو اس کو رکھتے تھے ورنہ دوسرے کو بگا دیتے تھے. ہمارا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں جانا نصیب ہوا, جسے کونیا کہتے ہیں, وہاں ان کی خانقاہ کی بھی زیارت کی. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی ان کے اپنی اصلاح کے لیے آتا تھا تو اس کو خانقاہ کے اندر ہفتہ دس دن رکھا جاتا تھا, اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہدایات ہیں اس کو دی جاتی تھی. اس کے بعد جب وہ ہفتہ دس دن وہاں رہتا, اس کے بعد پھر ان کو اخیر میں حضرت کی خدمت میں بھیجا جاتا تھا, اور حضرت پھر اس کا جائزہ لیتے تھے. اگر وہ سچا طالب ہوتا تھا تب تو اس کی جوتی دروازے پر نہیں رکھی جاتی تھی, اور اگر وہ ہوتا نالائق اور مخلص نہ ہوتا یا کسی وجہ سے ہم مزاج نہ ہوتا تو اس کے حضرت کی جو کمرہ تھا اس کے باہر اس کی دو جوتیاں وہاں رکھ دی جاتی تھیں, جس کا مطلب ہوتا یہاں سے پہنو اور چھٹی کرو, جوتی پہنو چھٹی کرو, یہاں سے تمہارا یہاں مقصد پورا نہیں ہوگا, مقصد حاصل نہیں ہوگا. پہلے زمانے میں بڑا امتحان بھی ہوتا, لہذا اس کے بعد پھر اس کو اصلاح کے لیے رکھا جاتا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جن بزرگ کے پاس گئے تو وہاں پر خانقاہ میں رہے, اور کچھ دن کے بعد حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مزاج سے اپنے مزاج کو ملنا محسوس ہوا, اور محسوس ہوا کہ بھئی میرا یہاں اصلاح ہوگی, میرا ان سے مزاج ملتا ہے, طبیعت ملتی ہے. تو پھر انہوں نے موقع پا کر کے حضرت سے اپنی اصلاح کی درخواست کر دی. تو انہوں نے پہلے ان کو امتحان لیا اور ان کی آزمائش کی. مختلف طریقے سے وہ امتحان لیتے تھے, جیسے مناسب سمجھتے تھے ویسے آزمائش کرتے تھے. انہوں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کی, تو آزمائش پہ پورے اترے. تو حضرت نے کہا کہ اچھا بھائی تم کل میری خانقاہ میں فجر کے بعد آ جانا, میں تم کو سلسلے میں داخل کر لوں گا. ان کا امتحان پاس ہو گیا اور ان کا بھی ان سے طبیعت مل گئی. اس کے بعد اب یہ فجر کے بعد خانقاہ میں پہنچے, حضرت نے دروازہ بند کیا اور مولانا غازی کو اپنے سامنے بٹھایا, اور پھر ان کے دل پر توجہ دینی شروع کی. اس توجہ میں یاد رکھو, توجہ دینا کوئی ضروری چیز نہیں ہے, نہ یہ سنت ہے نہ یہ کوئی ضروری ہے, لیکن یہ علاج ہے ایک طرح کا, اور علاج کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا. تو مولانا امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے ان کے دل کو توجہ دینی شروع کی. تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ تیز ہوا میں کتاب کے ورقے الٹتے ہیں نا, ان کے پڑ پڑاہٹ کی سی آواز ان کو اپنے دل میں محسوس ہوئی. یہ گھبرائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا تم جو ظاہری علوم پڑھ کے آئے وہ نکل رہے ہیں, جب یہ نکلیں گے تو پھر باطنی علوم آئیں گے. کہ حضرت میری توبہ مقبول ہو رہی ہے, یہ میں نے تو برس دن رات جاگ کر اور لمبے لمبے سفر کر کے میں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں, آپ تو ذرا سے دیر میں میرے دل سے نکال رہے ہیں. میں تو حضرت تیار ہوں. ہاں نہیں نہیں تم گھبراؤ نہیں, لیکن پہلے تو یہ نکلیں گے, اس لیے نکلیں گے تب آئیں گے بات نہیں علوم جن کے تم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو بیعت نہیں ہونا چاہتا, اب حضرت بیعت کر رہے ہیں یہ بیعت نہیں ہو رہی. ایک دو مرتبہ حضرت نے سمجھایا, جب یہ نہیں مانے تو کہا اچھا بھائی تمہاری مرضی بھی, اور پھر اس کے بعد سمجھا اچھا بھائی تم اپنے بیعت تو ہم سے نہیں ہو رہے, لیکن یہ کہ ہم سے تعلق رکھنا, یہ تعلق تمہارے کام آئے گا. اب یہ وہاں سے بغیر بیعت ہوئے اپنے وطن واپس چلے گئے, اپنے وہاں جا کر کے علوم کے دریا بہا دیے. علوم شریعہ پر بڑی بڑی کتابیں اور تفسیریں لکھ دی. امام راضی کی تفسیر مشہور و معروف, اور علوم عقلیہ علوم نقلیہ خوب پڑھے خوب پڑھائے, اور دنیا میں امام راضی کہلانے لگے. اور پھر اللہ پاک نے ان کے علوم عقلیہ ان کو بہت عطا فرمائے تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ دہریہ جو ہوتے ہیں وہ عقل کے غلام ہوتے ہیں. دہریہ کہتے ہیں خدا کے انکار کرنے والے. ایک فرقہ دنیا میں ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, جیسے ہمارے یہاں سوشلسٹ ہوتے ہیں, کمیونسٹ ہوتے ہیں, یہ لا مذہب اور دہریے ہوتے ہیں, یعنی خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ زمین و آسمان جو ہیں خود بخود پیدا ہوئے, یہ خود بخود ہی چلتے رہے, خود بخود ہی ختم ہو گئے, کوئی ان کا معاذ اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے, یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے. اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھائی نظر تو آتے نہیں اللہ تعالیٰ, اگر ہوتے تو نظر تو آتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہزاروں مخلوقات ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی, لیکن آدمی ان کو مانتا, یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے بھائی نظر نہیں آ رہی تو مانتے. اب بتاؤ ہوا کہیں نظر آ رہی, پنکھے چل رہے ہیں آپ کو ہوا نظر آ رہی, کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہوا نہیں, کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا. حالانکہ کسی کو بھی ہوا نظر نہیں آ رہی, کوئی اپنے جسم میں روح دکھا سکتا ہے؟ لیکن سب یار مردے بیٹھے یا زندہ, بھائی سب مردے بیٹھے زندہ بیٹھے, دکھاؤ پھر کیا دلیل ہے تمہارے پاس تم زندہ ہو, دکھاؤ روح کی درد تمہارے اندر, کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. اپنی بینائی میں سب کو آنکھیں نظر آ رہی ہیں, یار آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, میں نظر آ رہا ہوں, دکھاؤ پھر بینائی کہاں ہے تمہارے یہاں, کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. یہ تو غلط دلیل ہے کہ بھی نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی جو نظر نہیں آتی اور آدمی کو آدمی مانتا ہے, آخر اس کا وجود ہے. تو جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ کیسے نظر نہیں آئے تو کیسے اس کا وجود نہ مانا جائے؟ یقیناً ماننا چاہیے, مانتے ہیں الحمدللہ. تو ایک ان کی بہرحال وہ دہریہ ان کے زمانے میں بہت تھے, اور مولانا رومی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلائل عقلیہ سے ان سے مناظرہ کر کے ان کو قائل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے. تو مولانا کو 100 دلیلیں یاد تھیں اللہ تعالیٰ کا وجود کرنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یاد آ گئی, وہ ایک سنا دیتا ہوں آپ کو دلچسپی کے لیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنے پروردگار کو کس دلیل سے پہچانا کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ آپ نے اپنے پروردگار کے وجود کو کیسے پہچانا؟ عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے ارادوں اور اپنے منصوبوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. کہ میں ایک چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں, منصوبہ بنا لیتا ہوں کہ 100% یہ یوں کروں گا تو ایسا ہوگا, پھر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی طاقت ہے جو اس کے اوپر اختیار رکھتی ہے کہ وہ چاہیں گے تو ہوگا, نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. میں نے اس سے اپنے رب مولانا امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کی 100 عقلی دلیلیں معلوم تھیں, اور وہ اپنے زمانے میں بڑے بڑے دہریوں سے مناظرہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے تھے اور وہ قائل ہوتے تھے. اب یہ زندگی اسی طرح ہوگی گزر گئی, یہاں تک کہ شیخ کی زندگی میں امام راضی کا انتقال قریب آ گیا. اور ایک یہاں بیچ میں یاد رکھو کہ حدیث میں آیا ہے کہ یا اللہ موت کے وقت شیطان کے بہکانے سے بچانا. کسی کسی کے انتقال کے وقت شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان کا طوطا اس کا اڑ جائے, وہ اس کی کوشش کرتا ہے اللہ بچائے. تو میں نے خود اپنی آنکھ سے میں نے بعض لوگوں کا دیکھا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت شیطان ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ بس میری عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑو. وہ مرنے والا کہہ رہا ہے خدائی قسم کبھی بھی تیری عبادت نہیں کروں گا, تو جھوٹا ہے, میں تجھے کیسے تسلیم کر لوں. بس اسی کشمکش میں آدمی کا انتقال ہے. اپنے آنکھوں سے حدیث میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ موت کے اور شیطان کے بہکانے سے مجھے بچا. کوئی بات ہے کہ وہ آخر تک کوشش کرتا ہے بہکانے کی, بھٹکانے کی, لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تعلق اور ان کی صحبت جو ہے وہ اس فتنے سے بچانے والی ہے. تو امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا, شیطان ان کے سرحانے آ کے بیٹھ گئے. تو یہ کمبخت عالموں کے پاس عالم بن کے جاتا ہے، عابدوں کے پاس عابد بن کے جاتا ہے، بہکاتا ہے. تو پوچھنے لگا کہ امام راضی سے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ ہاں ہے. کیا دلیل؟ فٹ امام راضی نے دلیل دے دی. اس نے اس دلیل کو توڑ دی. تو امام راضی نے دوسری دلیل دے دی، اس نے دوسری کو توڑ دیا، تیسری دی اس نے تیسری کو توڑ دیا، اس نے چوتھی دی چوتھی دی اس نے چوتھی توڑ دی. حالانکہ امام راضی رحمتہ اللہ علیہ زندگی میں جب مناظرہ کرتے تھے تو دو چار دلیلوں میں دلیل کو قائل کر لیا کرتے تھے. اور اب صورت یہ حال یہ کہ وہ دلائل پہ دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کاٹتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امام راضی کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کون ہے، یہ کون سا دہریہ آ گیا، کون آ گیا جو ایسا میری ہر دلیل کو ایسا جواب دے رہا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں. یہاں تک کہ 90-95 دلیلیں دے دی، وہ سارے کے سارے شیطان نے توڑ دی. اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے کہ میرا تو خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر اس نے میرے تمام دلائل کا جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ جو ہے یہ سوئے خاتمہ ہے. اب بڑے پریشان. جیسے ہی امام راضی کی پریشانی بڑھنے لگی اور دلائل کا ذخیرہ ختم ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی کو ان کے شیخ پر منکشف فرما دیا، جن خدمت میں یہ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اور اپنے تزکیے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس وقت وہ وضو فرما رہے تھے اور اس زمانے میں مٹی کے لوٹوں میں پانی ڈال کر وضو کرنے کا زمانہ تھا. جیسے ان کو پتہ چلا کہ امام راضی کا آخری وقت ہے اور دلائل کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، شیطان ان کے دلائل توڑتا جا رہا ہے اور پریشانی میں ہے، سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے، تو ایک کیفیت سے ان کے اوپر تاری ہوئی. اسی کیفیت میں انہوں نے اس لوٹا جو ہاتھ میں تھا نا اس کو زمین پہ یوں مارا اور کہا راضی یوں کیوں نہیں کہہ رہا تھا میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. لوہار کی ایک اور سنار کی سو. اللہ تعالیٰ نے کہا شیخ کی یہ الفاظ امام راضی کانوں میں پہنچا. جیسے ہی الفاظ آئے امام راضی کا دل ٹھنڈا ہو، اور بجائے دلائل سے دلائل کا جواب دینے کے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل نہیں مانتا، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہو سکتا. بس شیطان سنتے ہی وہاں سے دم دبا کے بھاگ گیا اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ ایمان. تو یہ اللہ والوں کی صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے دیکھو کہ ذرا سا تعلق تھا تو وہ بھی آخر کار ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا. اس لیے کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا فرض عین ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے، اور اس کی حفاظت بغیر اللہ والوں کی صحبت اختیار کیے ہو نہیں سکتا، لہذا یہ بھی ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرماتے تھے کہ یہ اللہ اگر میرا نام اہل شقاوت میں لکھا ہوا ہے تو آپ میرا نام اہل سعادت میں لکھ دیجیے. تو یہ مبارک رات جو ہے اس کے اندر دعا قبول ہوتی اول سے اخیر تک، لہذا ہم مغرب کے بعد بھی دعا مانگو، عشاء سے پہلے بھی مانگو، عشاء کے بعد بھی مانگو، اور پھر تہجد میں بھی مانگو، اور مانگتے رہو. لہذا آئندہ سال جو اہم اہم امور انجام پانے ہیں یہ سارے کے سارے لوہے محفوظ سے لکھ کر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور ادھر تقدیر معلق ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ جو دعا سے، صدقے سے، صلہ رحمی سے اور دوسرے کارائے خیر سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو دعا میں خاص طور سے حدیث میں دعا کا ذکر آیا، لہذا دعا سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. عیسائی رات جسے مانگنے کی کہ اللہ آئندہ سال میرے ساتھ ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو، یا اللہ ہر طرح کی خیر نصیب ہو مجھ کو، میری اولاد کو، میری نسل کو، میرے احباب کو، میرے متعلقین کو، یا اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما، مجھے بھی ہر بیماری سے بچانا، ہر حادثے سے بچانا، ہر سانحے سے بچانا. بس حضور نے ایسی دعائیں ہمیں مانگ دی، بس وہ مانگ لوں گی. قرآن شریف کی یہ دعا سب سے زیادہ جامع ہے، ربنا آتینا فی دنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار. اور دوسری دعا جو حدیث میں آئی ہے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ساری عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما. تیسری جامع دعا جو اس سے بھی مختصر ہے وہ یہ کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. اور پھر اس سے بھی چھوٹی اور جامع دعا ہے عافیت کی دعا کہ یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں سے سچا پکا تعلق عطا فرما. ایک فضیلت اس رات کی ہے کہ اس رات میں تمہارے اہم اہم کام جو ہیں وہ لوہے محفوظ میں سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور تقدیر معلق میں دونوں باتیں ہوتی ہیں. لہذا دعا سے اگر کسی کے ہاتھ میں شر کی تقدیر ہے تو اس کے لیے خیر بھی ہو سکتی ہے دعا کے ذریعے. اور جو ایک دوسری قسم میں تقدیر مبرم، تقدیر مبرم کہتے ہیں قطعی تقدیر کو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ بالکل اٹل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں اسے کیا انجام ہوگا، یہ اپنے اختیار سے اسے خاتمہ ایمان پر ہوگا یا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، یا یہ صحت مند ہوگا یا یہ صحت مند نہیں ہوگا، یا یہ تندرست ہوگا یا یہ امیر ہوگا یا یہ غریب ہوگا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کون اپنی تقدیر معلق میں دعا کر لے گا کون نہیں کرے گا. تو تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جو بالکل پکی تقدیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے. بس اس میں تو یہ کہ جو اللہ پاک میں تقدیر مبرم میں لکھا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں، بس ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کے اوپر راضی ہیں. تو بھائی یہ رات جو ہے یہ بڑی مبارک رات ہے جو آنے والی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ضرور ضرور اپنے فضل سے ایمان پر فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما. یا اللہ ضرور بضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے اہل و عیال، ہماری پوری نسل کا، ہمارے سارے احباب کا، سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا. جو شب برات آنے والی ہے یا اللہ شب برات بھی ہمیں نصیب فرمانا، رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمانا. یا اللہ شب برات بھی عطا فرمانا، اور رمضان شریف کا مہینہ بھی اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ نصیب فرمانا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا ارحم الراحمین جتنے احباب خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، یا سنیں گے، یا اللہ ہمیں بھی انہیں بھی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بھی اور انہیں بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمانا، ہر شر سے پناہ عطا فرمانا، اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. حاضرین میں جتنے بھی پریشان حال ہیں، ہماری اور ان کی ساری پریشانیاں دور ہوں، ہماری ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، ہماری ان کی ساری پریشانیاں دور فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. تمام مقروضوں کے قرض اتروا دیں یا اللہ، تمام قرضوں مقروضوں کے قرض اتروا دیجیے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہم سب حضرات کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما، یا اللہ ہم سب کے ساری نیک حاجتیں پوری فرما. جتنے احباب نے اور خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. اس پرچے میں جن صاحب کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، یا اللہ ہماری بھی اور ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی باقی زندگی اپنی تابع داری اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی باقی زندگی اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین.